السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی چوتھی فصل کی تیسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ صحابہ کی صحبت سے فریب نہ کھانا۔ جب مرا ابن عازب ایسے صفے اول کے صحابی کے جنہوں نے درخت کے نیچے پیغمبر کے ہاتھوں پر بیعت کی، وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے، تمہیں میرا درخت کے نیچے بیعت کرنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شرفیاب ہونا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تمہیں نہیں معلوم میں نے ان کے بعد کیا کیا، جبکہ درخت کے نیچے بیعت کے بارے میں خدا کا ارشاد ہے، سورہ فتح آیت نمبر 10۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد جو بیعت توڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بہت سے صحابہ نے زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت توڑ دی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابن عام علی ابن ابی طالب سے ان بیعت توڑنے والوں سے جہاد کرنے کا وعدہ کیا، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ بخاری نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ شام سے تاجروں کا ایک قافلہ آیا جو اپنا کھانا وغیرہ ساتھ لایا تھا۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے کہ جب لوگوں نے قافلے کی آمد کی آہٹ سنی تو اکثر نماز توڑ کر بھاگ گئے، صرف 12 افراد جماعت میں باقی بچے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وائزہ روا تجارتن و الحوانہ فضو الہدا ترکوک قائمہ۔ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کا ایک اور گروہ ہے، جس کے پاس نہ تقویٰ ہے، نہ خوف خدا و خشوع، بلکہ نئے آنے والے قافلہ اور تجارت کے لیے نماز جمعہ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ خدا میں عبادت کرتا چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ بھی مسلمان ہیں، کامل الایمان ہیں، یا یہ منافق ہیں جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے بھرے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں سے انہی کو مستثنی کیا جا سکتا ہے جو نماز کا تمام ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ واضح رہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد صرف 12 تھی۔ اگر کوئی صحابہ کے حالات و اخبار کا بغور مطالعہ کرے گا تو ان کے کارناموں کو دیکھ کر انگشت بدندہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نماز جمعہ سے متعدد بار فرار کر چکے تھے۔ اسی لیے تو خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ قارئین محترم، صحابہ کی نظر میں نماز جمعہ کا احترام عصر حاضر کے مسلمانوں سے زیادہ نہیں تھا، جس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا سکتے ہیں کہ بخاری نے سہیل ابن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم روز جمعہ تفریح کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک بڑھیا بھی تھی۔ اس کا یہ وطیرہ تھا کہ وہ اس گھاس کو جڑ دیگچے میں ڈال دیتی تھی کہ جس کو ہم بدھ کے روز بوتے تھے، اور اس میں جو کے دانے بھی ڈال دیتی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا میں نے بڑھیا سے سنا کہ اس میں چربی نہیں ہے اور نہ ہی روغن نام کی کوئی چیز ہے۔ جب ہم نماز جمعہ کے بعد اس کے پاس گئے تو اس نے وہی ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس لیے ہم جمعے کے روز تفریح کے لیے نکلتے تھے، لیکن نماز جمعہ سے قبل نہ ہم سوئے تھے اور نہ کچھ کھاتے تھے۔ واہ واہ، کیا کہنا اس صحابہ کا جو جمعے کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اور موغتے کی سماعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی، اور آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات سے، اور روز جمعہ کی مرحمت و برکت سے خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی تمام خوشیاں اس مخصوص کھانے کے لیے ہوتی تھیں جسے روز جمعہ بڑھیا تیار کرتی تھی۔ اگر آج کا کوئی مسلمان یہ کہے کہ روز جمعہ میری خوشی کا باعث کھانا ہوتا ہے تو اس کو لا خیرہ سمجھا جائے گا، اور جب اس کی مزید تحقیق اور چھان بین کریں گے تو معلوم ہوگا کہ شکر گزار لوگوں کو قرآن نے مدح سرائی کی ہے، اور وہ صرف 12 ہیں جو نماز کو چھوڑ کر لہو لیب میں نہیں گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متعدد مارکوں میں نبی کے ساتھ ثابت قدم رہے اور دوسرے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ بخاری نے مرا ابن عازب سے روایت کی ہے کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کی معیت میں 50,000 افراد کو ایک درے پر تعینات کیا، اور فرمایا کہ جب تک میں تمہارے پاس پیغام نہ بھیجوں اس وقت تک تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ تم پر دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں۔ جب لشکر الاسلام نے کفاروں کو شکست دے دی تو ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا کہ ان کی پنڈلیاں کھل گئی تھیں اور انہوں نے لباس سمیٹ لیے تھے۔ عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں نے غنیمت غنیمت چلانا شروع کیا اور کہا تمہارا لشکر کامیاب ہو گیا، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ حالت دیکھ کر عبداللہ ابن جبیر نے کہا تم نے رسول کا قول بھلا دیا؟ لشکر والوں نے کہا قسم خدا کی ہم ضرور لوگوں کے لیے مال غنیمت میں سے لیں گے۔ پس جب یہ کفارہ کے قریب گئے تو انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور مسلمان پسپا ہو گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 افراد ہی تھے۔ راوی کہتا ہے اس مارکے میں ہمارے 70 افراد مارے گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس غزوے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 صحابیوں نے شرکت کی تھی اور سب جہاد فی سبیل اللہ کے شوق میں اور بدرنگ بدر کی کامیابی کے پیش نظر نکلے تھے، لیکن انہوں نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور شکست فاش کا سبب بنے اور انہی کی وجہ سے 70 افراد بھی قتل ہو گئے۔ قتل ہونے والوں میں سر فہرست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حمزہ ہیں۔ بخاری کا کہنا ہے کہ باقی فرار کر گئے اور میدان کارزار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 افراد باقی بچے تھے اور باقی کا کہیں پتہ نہ تھا، لیکن بخاری کے علاوہ دوسرے مورخین نے ثابت رہنے والوں کی تعداد 4 بتائی ہے۔ ان میں سر فہرست علی ابن ابی طالب ہیں جو سامنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور مشرکین کو آپ تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، اور پشت سے ابو دجاجہ طلحہ و زبیر حفاظت کر رہے تھے۔ کہا گیا ہے کہ سہیل ابن حنیف بھی ساتھ تھے۔ ایسے ہی موقعوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ میں ان صحابہ میں سے کسی کو مخلص نہیں پاتا ہوں، اس سلسلے میں عنقریب بحث آئے گی۔ حالانکہ جنگ سے فرار کرنے والوں کو خدا نے آتش جہنم سے ڈرایا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 14 اور 15 میں، اے ایمان لانے والوں جب کفار سے میدان جنگ میں ملاقات کرو تو خبردار انہیں پیٹھ نہ دکھانا، اور جو آج کے دن پیٹھ دکھائے گا وہ غضبِ الٰہی کا حقدار ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بدترین انجام سے علاوہ ان لوگوں کے جو جنگی حکمت عملی کی بنا پر پیچھے ہٹ جائیں گے یا کسی دوسرے گروہ کی پناہ لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ بس ان صحابہ کی کیا قدر و قیمت ہے جو لہو و لعب اور تجارت کے لیے نماز اور موت کے خوف سے میدان جنگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرقۂ آدھا میں تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان دونوں موقعوں پر تمام صحابہ پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 12 افراد باقی بچے۔ عقل والوں وہ صحابہ کہاں ہیں؟ ممکن ہے کہ بعض محقق ایسی روایات اور واقعات کو پڑھتے وقت ان واقعات کو ہلکا پھلکا سمجھیں اور یہ سوچیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا انہیں معاف کرے گا، لیکن اگر صحابہ دوبارہ اس کے مرتکب نہ ہوئے ہوں۔ ہرگز نہیں، بے شک قرآن مجید نے ایسی پست حرکتوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ خداوند عالم نے جنگ احد سے ان کے فرار کرنے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 153، خدا نے اپنا وعدہ اس وقت پورا کر دیا جب تم اس کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے کمزوری کے مظاہرہ کیا اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور اس وقت خدا کی نافرمانی کی جب اس نے تمہارے محبوب شے کو دکھا دیا۔ تم میں کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے، اس کے بعد تم ان کفار کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، اور پھر اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا کہ وہ صاحبان ایمان اور بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بلندی پر جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تمہیں آواز دے رہے تھے، جس کے نتیجے میں خدا نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا تاکہ اس پر رنجیدہ ہو جو چیز ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت پر جو نازل ہو گئی ہے، اور تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ये आयतें जंगे अहद के बाद नाजिल हुई हैं। मुसलमानों की शिकस्त और पसपाई का सबब मालो दुनिया की वो रग़बत थी जो उन्हें इस वक्त लाहक हुई, जब उन्होंने औरतों को इस तरह लिबास उठाए हुए देखा कि उनकी पिंडलियां नज़र आ रही थीं। जैसा कि बुखारी ने तहरीर किया है और कुरान के मुताबिक इन लोगों ने खुदा और रसूल के हुक्म की नाफरमानी की। क्या सहाबा ने इस हादसे को अहमियत दी और इस सिलसिले में खुदा की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार किया और फिर इसके मुरतकिब ना हुए? हरगिज़ नहीं, उन्होंने तौबा तौबा की ही नहीं बल्कि जंगे हुनैन में इससे बड़े जुर्म के मुरतकिब हुए। ये मारका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी अयाम में हुआ था। मुर्रखीन का बयान है कि इस मारके में 12,000 अफराद शरीक हुए थे। इस कसरत के बावजूद अपनी आदत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को दुश्मनाने खुदा मुशरिकीन के नरगे में छोड़कर भाग खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बनी हाशिम के सिर्फ 9-10 अफराद बाकी बचे। यहाँ भी नुमाया अली ही नज़र आते हैं, जैसा कि याकूबी वगैरह ने तहरीर किया है। जब जंगे अहद से इनका फरार करना कबीही और रकीक हरकत थी, तो जंगे हुनैन से फरार करना कभी तरीन और पस्त तरीन हरकत थी, क्योंकि जंगे अहद में 1,000 सहाबा में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़कत 4 साबिर अफराद साबित कदम रहे, गो बाहिर 250 में से एक बाकी बचा था। लेकिन हुनैन में 12,000 में से फ़कत 10 अफराद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं छोड़ा, गोया 1,200 में से एक बाकी बचा था। जबकि मारका अहद हिजरत के इब्तदाई ज़माने में हुआ था और इस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और जाहिलियत से वो ज़माना करीब नहीं, लेकिन जंग हुनैन 8वीं हिजरी नबी के आखिर में हुई थी और नबी की सिर्फ 2 साल उम्र बाकी थी। इस कसरत व आमादगी के बावजूद कौन सी मुश्किल आन पड़ी थी कि वो लोग सर पर पैर रखकर ऐसे भागे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की भी परवाह ना की। कुरान मजीद इनके जलील मौक़िफ़ और मैदान जंग से फरार को वजाहत के साथ बयान करता है। चुनाचा इरशाद है, और हुनैन के दिन भी जब तुम्हें अपनी कसरत पर नाज था लेकिन उसने तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया और तुम्हारे लिए ज़मीन अपनी वसतों समेत तंग हो गई और इसके बाद तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर इसके बाद खुदा ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबान ईमान पर नाजिल सकून नाजिल किया और वो लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा और कुफ्र इख्तियार करने वालों पर अजाब नाजिल किया कि यही काफिरीन की जजा और इनका अंजाम है। खुदावंदे आलम ये बता रहा है कि हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब्र करने वालों पर सकीना नाजिल करके साबित कदम रखा और फिर मलाइका के ज़रिए उनकी मदद की और उन्होंने इनके शाना बशाना जंग की और काफिरों पर फतेयाब हुए। बस इन मुर्तद्दिद लोगों को ज़रूरत नहीं है जो मौत के खौफ से दुश्मन के मुकाबले से भाग खड़े होते और इस तरह अपने परवरदिगार रसूल की मायूसियत की और जब भी खुदा ने इनका इम्तिहान लिया इसी वक्त नाकाम साबित हुए। इससे ज़्यादा वजाहत के लिए मुनासिब मालूम होता है कि जंगे हुनैन में शिकस्त के सिलसिले में बुखारी की रिवायत को पेश करूं। बुखारी ने खुदावंदे आलम के इस कॉल के मुताबिक वयामो हुनैन ईज़ा अजबतकुम कसरतकुम फलम तगुन्नी अनकुम शैअन के कतादा से रिवायत की है। कतादा फरमाते हैं कि हुनैन में जब मैंने एक मुसलमान को एक मुशरिक से जंग करते देखा और उस मुशरिक के पीछे दूसरा मुशरिक छुपा हुआ था जो धोखे से मुसलमान को कत्ल करना चाहता था, मैंने तेज़ी से इस धोखा देने वाले की तरफ बढ़ा तो इसने मुझ पर वार करने की गर्ज से अपना हाथ उठाया। मैंने भी इसके हाथ पर वार किया तो इसका हाथ कट गया, लेकिन इसने मुझे पकड़ लिया और इतने सख्त तरीके से दबाया कि मुझे डर लगने लगा। जब इसने मुझे थोड़ी मोहलत दी तो मैंने उसको ढील दी और फिर कत्ल कर दिया। बाद में मुसलमानों को शिकस्त हुई तो उनके साथ भी मैं भी पसपा हो गया। जब मुझे उमर इब्ने खत्ताब मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि लोगों को क्या हो गया है कि उन्होंने कहा ये तो हुक्म खुदा है। कसम खुदा की मुझे उमर इब्ने खत्ताब पर बहुत ताज्जुब होता है क्योंकि वो अहले सुन्नत के नज़दीक तमाम असहाब में सबसे बड़े दिलेर और शुजा शुमार होते हैं, जबकि वो तमाम सहाबा से ज़्यादा दिलेर शुजा नहीं हैं। अहले सुन्नत रिवायत करते हैं कि अल्लाह ने उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दी है। जब वो इस्लाम लाए तो मुसलमानों ने लोगों को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत दी है, जबकि हकीकी और वाकई तारीख में ये बताती है कि उमर जंगे अहद में पीठ फेर कर भाग गए थे, इसी तरह खैबर में भी पुश दिखाकर फरार कर गए थे। अगरचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लश्कर देकर किला खैबर फतह करने के लिए भेजा था, लेकिन नाकाम वापस आ गए। लश्कर इन्हीं उमर को और ये लश्कर के बुज़दिल कहते थे, और हुनैन में भी तमाम फरारियों के कदम ब कदम भाग गए। शायद सबसे पहले यही भागे थे, दूसरे लोगों ने इनका इतबा किया था, क्योंकि अहले सुन्नत के बकौल यही शुजा थे। जब बहादुर और शुजा ही भाग खड़ा हो तो फिर कौन ठहरेगा। और शायद इसलिए हम अबू तादा को पसपा करने होने वालों में उमर इब्ने खत्ताब से मुखातिब पाते हैं, और कतादा इनसे ताज्जुब से पूछते हैं कि लोगों को क्या हो गया है। उमर इब्ने खत्ताब ने मैदान जंग से भागने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को दुश्मनों के दरमियान छोड़ने ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अबू कतादा को एक करीब में फरेब भी दिया कि ये तो हुक्म खुदा है। क्या उमर इब्ने खत्ताब को जंग से फरार करने का हुक्म खुदा ने दिया था, या खुदा इन्हें मैदान जंग में साबित कदमी और सब्र इस्तकामत से जमे रहने का हुक्म दिया था? खुदा ने इन्हें और इनके असहाब को ये हुक्म दिया था। सूरह अनफाल की आयत नंबर 14 में, ए ईमान वालो, जब मैदान जंग में काफिरों से मुकाबला हो तो उन्हें पीठ ना दिखाना। जैसा कि खुदाबंद आलम ने इनसे और इनके असहाब से जंग से ना भागने का अहद लिया था, चुनाचा इरशाद हुआ था सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 15 में, और इन लोगों ने अल्लाह से यकीनी अहद किया था कि हरगिज पीठ नहीं फेराएंगे और अल्लाह के अहद के बारे में बहरहाल सवाल किया जाएगा। बस अबू हफ्सा उमर कैसे मैदान जंग से पुश्त फिरा कर भाग खड़े हुए, और तबर्रा ये कि इसे ये खुदा का हुक्म कह रहे हैं, और वो वाज़ा आयात कहाँ हैं या इनके कुलूब पर कुफ लगे हुए हैं। फिलहाल हम उमर इब्ने खत्ताब की शख्सियत से बहस नहीं करना चाहते, बल्कि इसके लिए हम अनकरीब मखसूस बाब कायम करेंगे। लेकिन बुखारी की ये हदीस इससे ज़्यादा तबसरा चाहती है, जबकि तायराना नज़र इसकी इजाज़त नहीं देती है। इस वक्त अहम चीज़ खुद बुखारी की यह गवाही है कि सहाबा अपनी कसीर तादाद के बावजूद जंगे हुनैन से फरार कर गए थे, और जो शख्स इन जंगों के सिलसिले में तारीख किताबों का मुताला करेगा इस पर अजायबात की दुनिया आश्कार हो जाएगी। और जब अक्सर सहाबा खुदा की हुक्म की अतात नहीं करते थे, जैसे कि गुज़िश्ता बहस में हम देख चुके हैं, तो इनका हयात रसूल में हुक्म रसूल से एतराज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी वफात के बाद आपके अहकाम में रद्दोबदल और इनसे चश्मपोशी की इस सिलसिले में यहाँ चंद नमूने पेश किए जाते हैं। सहाबा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अवामिर से इब्तदा कर रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में सहाबा को दिए, और सहाबा ने इनसे तमद्दुद कशी की। हम इख्तिसार के पेश नज़र और दीगर सहा अहले सुन्नत से चश्मपोशी करते हुए सिर्फ बुखारी की रिवायतों पर इक्तफा करते हैं, अगरचा इन सहा में बहुत ज़्यादा और वाजह इबारतें मौजूद हैं। बुखारी ने अपनी सही की जिल्द नंबर 3 की किताबुल शरूत फिल जिहादु मसालह मा अहलुल हुरूब में सुलह हुदैबिया के किस्से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर इब्ने खत्ताब की बेओबाना गुफ्तगुस के बाद और सुलह पर रसूल की मुवाफ़िकत, इस सिलसिले में उमर का शक यहाँ तक कि उमर ने कह दिया कि क्या आप खुदा के बरहक नबी नहीं हैं, तहरीर किया है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह नामे से फरागत हासिल कर चुके तो असहाब से फरमाया कि उठो अपनी अपनी कुर्बानी करो और सर मुंडवाओ। बुखारी लिखते हैं कि सहाबा मैंने से कोई ना उठा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इसी जुमले की तकरार की, इसके बावजूद कोई ना उठा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के पास तशरीफ़ लाए और लोगों की हालत बताई। قارئین محترم، کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کی سرکشی پر تعجب نہیں ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حکم دیا لیکن کسی نے بھی تعمیل نہ کی۔ میں یہاں اس گفتگو کو بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو میری کتاب سمو ہدایت کے چھپ جانے کے بعد میری اور تیونس کے بعض علماء کے درمیان ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے سلسلے میں میرا حاشیہ پڑھا تھا۔ انہوں نے اپنے لحاظ سے اس فقرے پر کہ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی تھی، اس طرح حاشیہ لگایا کہ صحابہ میں علی علیہ السلام، ابن ابی طالب بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی۔ میں نے ان کے شایان شان جواب دیا، اولاد یہ کہ علی ابن ابی طالب صحابہ میں شمار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ رسول کے ابن عام، آپ کی بیٹی کے شوہر اور آپ کے فرزندوں کے والد تھے، اور پھر علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک طرف اور دیگر صحابہ ایک طرف تھے۔ پس جب راوی صحیح بخاری میں یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی اور تقصیر کا حکم دیا، تو اس نے صحابہ کے زمن میں علی علیہ السلام کو شمار نہیں کیا، کیونکہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی تھے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں ان کی آل کو شامل نہ کیا جائے، اور بلا اختلاف علی علیہ السلام آل محمد کے سردار ہیں۔ بس ابو بکر، عمر اور عثمان دیگر صحابہ پر صلوات بھیجنا صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ اس صلوات میں علی علیہ السلام اور محمد ابن عبداللہ کا ذکر بھی ہو۔ ثانیاً، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بھائی علی کو اپنے ہدیے میں شریک رکھتے تھے، جیسا کہ حجت الوداع میں اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یمن سے حج کے لیے تشریف لائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے علی علیہ السلام، تم نے کس نیت سے احرام باندھا؟ عرض کی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہدیے میں شریک فرمایا۔ اس واقعے کو تمام محدثین و مورخین نے تحریر کیا ہے۔ پس صلح حدیبیہ کے بعد بھی علی علیہ السلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوں گے۔ ثالثاً، حدیبیہ میں صلح نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملہ سے علی علیہ السلام ہی نے تحریر فرمایا تھا، اور آپ نے اپنی پوری حیات اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ حدیبیہ سے متعلق اور نہ ہی دوسری شے کے بارے میں، اور نہ ہی تاریخ نے یہ بتایا کہ علی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں کوئی تاخیر کی ہو یا کبھی کسی حکم سے روگردانی کی ہو، ہرگز نہیں، اور ایک مرتبہ بھی کسی میدان سے اپنے بھائی کو نرق آدم میں چھوڑ کر فرار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ علی علیہ السلام نفس رسول تھے، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اور علی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مسجد میں مجنب ہونا جائز نہیں ہے۔ میں نے اپنے دوستوں میں سے اکثر افراد کو اس بات پر فانیہ کیا، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ علی علیہ السلام نے اپنی پوری حیات میں کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ بخاری نے اپنی صحیح کی جلد کی کتاب اعتماس الکتاب والسنہ کراہیت الخلافہ والے باب میں عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احتضار کے وقت لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا، ان میں عمر ابن خطاب بھی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عمر نے کہا، بے شک نبی پر درد کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اس بات سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور شور و غل بڑھ گیا۔ بعض نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نوشتہ لکھوا لو کہ جس سے تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ بعض نے عمر کا ہی قول دہرایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شور و غل زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نوشتہ نہ لکھنے دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا حکم ہے جس سے صحابہ نے آپ کے سامنے ہی انکار کر دیا اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ یہ بات مد نظر رہے کہ عمر ابن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوات و قلم طلب کرنے پر جسارت کے ساتھ لوگوں کو قلم و دوات دینے سے منع کر دیا اور کہہ دیا معاذ اللہ رسول ہزیان بک رہے ہیں۔ لیکن بخاری نے اس عبارت کو بہت ہی اچھے طریقے سے بدل دیا اور لفظ ہزیان کو قلب الوجہ سے بدل دیا، کیونکہ اس جملے کے قائل عمر ابن خطاب ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری جہاں روایت سے عمر کے نام کو حذف کرتے ہیں تو وہاں جمع کا صیفہ فقالو حجر رسول اللہ، یعنی لوگوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان بک رہے ہیں۔ نقل حدیث میں یہ ہے کہ بخاری کی امانتداری، اس سلسلے میں ہم عنقریب ایک مخصوص باب تحریر کریں گے۔ بہرحال یہ تو اکثر محدثین و مورخین نے لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہزیان بک رہے ہیں، اور بیشتر صحابہ نے عمر کا اتباع کیا اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی بات کہی جو عمر نے کہی تھی۔ ہم تصور کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں جو اختلاف، شور و ہنگامہ اور گستاخیاں ہوئیں، اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں انہیں ذکر کیا ہے مگر جو کچھ وہاں پیش کیا تھا اس کی مختصر سی جھلک ہے، کیونکہ صحیح حالات کا اندازہ مشاہدے سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے کتابوں میں جناب موسیٰ کے واقعات پڑھے ہیں، لیکن اگر اس کو فلم کی صورت میں ہمیں دکھایا جائے تو اس کی بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ شندہ کے بودماندہ دیدہ بخاری نے اپنی صحیح کی جلد نمبر 7 کی کتاب ادب کے باب ما یجوز من غضب الشدا لا امر اللہ عز و جل میں ایک روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی بنائی اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی غرض سے اس پر کھڑے ہوئے تو بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی۔ رات میں لوگ پھر جمع ہوئے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قبیدہ خاطر ہو چکے تھے، اس لیے ان کے پاس نہیں گئے، لیکن ان لوگوں نے شور مچانا اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیظ کے عالم میں نکلے اور فرمایا تم اپنی بدعت پر ابھی تک باقی ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے عنقریب تم اس نماز کو واجب سمجھنے لگو گے۔ واجب نمازوں کے علاوہ نماز کے لیے سب سے بہترین جگہ گھر ہے۔ افسوس کہ عمر ابن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی اور اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں کو نماز نافلہ پر جمع کر لیا اور کہا کہ یہ بدعت ہے، اور کتنی اچھی بدعت ہے، اور اس بدعت میں ان صحابہ کی عمر کا اتباع کیا جو ان کی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے ہر قول و فعل کو تائید کرتے تھے۔ لیکن علی ابن ابی طالب اور اہل بیت جو صرف اپنے سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے اور کسی چیز سے اس کا سودا نہیں کرتے تھے، انہوں نے عمر کی مخالفت کی۔ اور جب ہر بدعت سلالت اور جہنم کا باعث ہے تو تم اس بدعت کے بارے میں کیا کہتے ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کے سبب وجود میں آئی ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح کی جلد نمبر 5 کی کتاب المغازی کے غزوہ زید ابن حارث والے باب میں ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ابن عمر نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو ایک گروہ کا امیر بنایا تو ان لوگوں نے اس کی امارت کی مخالفت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی امارت سے خوش نہیں ہو تو ان کے والدین کے امارت سے بھی خوش نہیں تھے، اور خدا کی قسم وہ امارت کے مستحق اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور اس کے بعد مجھے یہ عزیز ہے۔ اس واقعے کو مورخین نے تفصیل سے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غضبناک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کی مخالفت کرنے والوں پر لعنت کی۔ وہ کمسن قائد رہبر ہیں جس کی عمر 17 سال ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر بنایا ہے، جس میں ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور قریش کے بہت سے بزرگ ہستیاں موجود ہیں، لیکن اس لشکر میں علی ابن ابی طالب کو شامل نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے شیعوں میں سے کسی کو اس میں شریک ہونے کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، لیکن بخاری ہمیشہ صحابہ سلف کی عزت بچانے کے لیے واقعات کو مختصر اور احادیث کو قطر و بیونت کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ ان کے باوجود ان کی نقل کردہ احادیث میں اتنا کچھ موجود ہے جو ایک حق کے طلبگار کے لیے کافی ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح کی جلد نمبر 2 کی کتاب الصوم کے باب تنکیل المن کثیر الوصال میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے روکا تو ایک شخص نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے مثل کون ہے؟ میرے رب نے شکم سیر اور سیراب کیا ہے۔ جب انہوں نے وصال سے باز رہنے سے انکار کر دیا اور آئے دن وصال ہوتا رہا یہاں تک کہ رویت ہلال ہو گئی، اور اگر وہ ایسا ہی کرتے رہتے تو میں ان پر نفرین کرتا۔ کیا کہنا ان صحابہ کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کسی چیز سے روکتے تھے لیکن اس سے باز نہیں رہتے تھے۔ آپ انہیں بار بار روکتے مگر وہ کہتے تھے کہنا نہیں سنتے تھے۔ اور کیا انہوں نے خدا کا یہ قول نہیں پڑھا تھا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، جو تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آؤ، خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے رسول کی مخالفت پر شدید عذاب کی دھمکی دی ہے، پھر بھی بعض صحابہ خدا کے وعدہ عذاب اور اس کی تحدید کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جب وہ اس صفت کے حامل تھے تو ان کے نفاق میں کیا شک ہے، اگرچہ وہ ظاہر بظاہر کثرت نماز کرتے اور روزے رکھتے تھے اور دین کے امور میں اتنے شدت پسند تھے کہ اپنی عورتوں سے نکاح تک کو حرام سمجھتے تھے کہ کہیں وہ عورتوں کے ساتھ جمع نہ کریں، اور اس فعل سے پرہیز کرتے تھے جس کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، جیسا کہ گزشتہ بحث میں بیان ہو چکا ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح کے جلد نمبر 5 کی کتاب المغازی کے باب باس النبی خالد ابن ولید علی بن حزیمیہ میں زہری سے اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنی جزمیہ کے پاس بھیجا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دے، لیکن انہوں نے اسلمنا ہم اسلام لائے کہنا پسند نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے۔ پس خالد نے ان میں سے بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو قیدی بنا لیا، اور ہم لوگوں میں سے ہر ایک کے سپرد ایک ایک قیدی کر دیا، یہاں تک کہ خالد نے ایک روز ان قیدیوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ تو میں نے کہا، قسم خدا کی میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور نہ ہی میرے دوست دوسرے ساتھیوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے 2 مرتبہ فرمایا، پروردگار میں خالد کے ظلم سے بری ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107۔